اتوار 11 نومبر کے سہروین کے ساتھ خالد کرامت کا سلام۔ پہلی جنگ عظیم کے خاتمے کے 100 سال پورے ہونے پر دنیا بھر میں تقریبات کا سلسلہ جاری۔ اس جنگ نے دنیا کو کس طرح بدلا؟ ایک تجزیہ کار:
صرف یورپ اس سے امپیکٹ نہیں ہوئی، باقی جو یہ امپائرز تھیں، فرینچ امپائر اور برٹش امپائر، ان پہ بھی کافی لاسٹنگ جو ہے اس کا امپیکٹ ہوتا ہے۔
تفصیل اہم عالمی خبروں کے بعد۔
اردو سروس ہے، نازیہ گلزار سے خبریں سنیے۔ فرانس سمیت دنیا کے کئی ممالک میں پہلی عالمی جنگ کے اختتام کے 100 سال مکمل ہونے پر تقریبات جاری ہیں۔ شمائلہ خان:
پیرس میں منعقدہ ایک تقریب میں امریکہ اور روس سمیت تقریباً 60 سے زائد ممالک کے سربراہان شریک ہوئے۔ اس موقع پر فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون نے کہا کہ وہ قوم پرستی کے خلاف ہیں، کیونکہ قوم پرستی حب الوطنی کے خلاف ہے۔ ادھر آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ میں بھی پہلی جنگ عظیم میں جانیں دینے والوں کی یاد میں تقریبات کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔
پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے ضلع پنجگور میں ایران سے متصل سرحدی علاقے میں ایرانی سیکیورٹی فورسز کی مبینہ فائرنگ سے کم از کم 2 پاکستانی شہری ہلاک اور 2 زخمی ہو گئے ہیں۔ تفصیل کے ساتھ محمد کاظم۔
یہ واقعہ پنجگور میں پاکستان اور ایران کے سرحدی علاقے شمسر میں پیش آیا۔ پنجگور میں انتظامیہ کے اہلکار نے فون پر بی بی سی کو بتایا کہ 6 افراد غیر قانونی طور پر ایک گاڑی میں اس علاقے سے ایران میں داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے۔ اہلکار کے مطابق ایرانی فورسز نے ان پر مبینہ فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں 2 افراد ہلاک اور 2 زخمی ہو گئے۔ ہلاک اور زخمی ہونے والے افراد کا تعلق تربت، کوئٹہ اور پشاور سے ہے۔ ایرانی فورسز نے 2 افراد کو گرفتار بھی کیا، جنہیں بعد میں پاکستانی حکام کے حوالے کیا گیا۔
پاکستان کے وفاقی وزیر اطلاعات فواد چوہدری نے لاہور میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا ہے کہ ملک میں بہتری کے لیے اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ کرنا ہوگا۔ انہوں نے مذہب کے نام پر سیاست سے گریز کی ضرورت پر زور دیا۔
پاکستان کا جو بحران ہے، یہ کوئی حکومتی یا انتظامی بحران نہیں ہے، ہمارے معاشرے کا بحران ہے۔ اور معاشرے کا بحران یہ ہے کہ یہاں پر جو اصل مذہبی طبقات ہیں اور خود حکومت، جن کو اس نیریٹو کی اونرشپ لینی چاہیے تھی، وہ نہیں لے پا رہے، اور اس کا فائدہ ایک طبقہ جس کا مذہب سے اتنا تعلق نہیں ہے، جن کا سیاست سے تعلق ہے، وہ اس کا فائدہ لے رہا ہے، اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔
شام میں سماجی کارکنوں کے مطابق شامی قصبے ہجن میں امریکی قیادت میں قائم اتحاد کے فضائی حملوں میں 26 عام شہری ہلاک ہو گئے ہیں، جبکہ اتحاد کا کہنا ہے کہ انہوں نے ہجن میں شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کے ٹھکانوں کو فضائی حملوں سے نشانہ بنایا ہے۔ ان کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ اس دوران کوئی شہری ہلاک نہیں ہوا ہے۔ امریکہ میں حکام کے مطابق مغربی ریاست کیلیفورنیا کے جنگلوں میں لگی تباہ کن آگ میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد 25 ہو گئی ہے۔ تقریباً 2.5 لاکھ افراد اپنے گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہوئے ہیں۔ خدائے نور ناصر۔
کیلیفورنیا کا شمالی قصبہ پیراڈائز تقریباً پوری طرح تباہ ہو گیا ہے، اور یہاں سے مزید 14 لاشیں برآمد ہوئی ہیں، جبکہ 2 افراد کی لاشیں ریاست کے جنوبی علاقے سے ملی ہیں۔ لگی آگ کے باعث تقریباً 7,000 گھر اور کاروباری مقامات تباہ ہو چکے ہیں، جس کی وجہ سے اس آگ کو ریاست کی تاریخ کی سب سے تباہ کن آگ کہا جا رہا ہے۔ محکمہ موسمیات کے حکام نے کہا ہے کہ یہ خطرناک صورتحال اگلے ہفتے تک قائم رہے گی، لیکن آگ بجھانے والے کارکنوں کا کہنا ہے کہ وہ ہوا کی تیزی میں وقتی طور پر آنے والی کمی کا فائدہ اٹھا کر آگ پر قابو پانے کی کوشش کریں گے۔
یمنی بندرگاہی شہر حدیدہ میں سعودی حمایت یافتہ حکومتی فورسز اور ایران نواز حوثی باغیوں کے درمیان شدید لڑائی جاری ہے، جس کا دائرہ کار آبادی والے علاقے تک پہنچ چکا ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 60 سے زائد ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ حدیدہ میں طبی ذرائع کے مطابق ہلاک ہونے والے افراد میں زیادہ تعداد حوثی باغیوں کی ہے۔ مشرقی کانگو میں حکام کے مطابق ایبولا وائرس پھیلنے کی وجہ سے بڑی تعداد میں لوگوں کی اموات ہوئی ہیں۔ عبداللہ فاروقی۔
صحت کے حکام کا کہنا ہے کہ اس مرض سے متاثر ہونے والے زیادہ تر افراد کا تعلق شمالی شہر بنی سے ہے۔ انہوں نے کہا کہ مرض سے نمٹنے کے لیے ویکسینیشن کا عمل شروع کر دیا گیا ہے، اور تقریباً 25,000 کے قریب لوگوں کی ویکسینیشن ہو چکی ہے۔ ادھر وزیر صحت نے کہا ہے کہ علاقے میں ایک مسلح گروپ طبی امدادی کارکنوں کو ہراساں کر رہا ہے۔ اس گروہ سے طبی کارکنوں کو حملوں، اغوا اور ساز و سامان تباہ کرنے جیسے خطرات لاحق ہیں، اور 2 افراد کو قتل بھی کیا جا چکا ہے۔
آسٹریلیا کے ایک شہری مائیکل راجرز، جن کی ملکیت ملکیت میں ذاتی گھر تک نہیں ہے، انہیں میلبرن میں ایک چاقو حملے کو روکنے کی کوشش کے عوض $50,000 کا اعزاز دیا گیا ہے۔ یہ رقم شہریوں نے ان کے لیے جمع کی ہے۔ سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ایک ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ مائیکل روجر کس طرح سے حملہ آور کو پولیس اہلکاروں پر چاقو حملہ کرنے سے روک رہے ہیں۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
سامعین کے خطوں سے ترتیب دیا ہوا پروگرام پیش خدمت ہے۔ آپ کا خط ملا۔
ہر اتوار کو سیر بین میں اپنے خطوں کے جواب سنیے عارف وقار سے۔ آپ بھی خط لکھنا چاہیں تو ہمارا پتہ ہے، پوسٹ باکس 3101 اسلام آباد۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیر بین بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ پہلی عالمی جنگ کے خاتمے کے 100 برس مکمل ہونے پر دنیا بھر میں کئی یادگاری تقریبات جاری ہیں۔ فرانس میں جاری مرکزی تقریب میں 60 سے زیادہ ممالک کے رہنما شریک ہیں۔ یہاں میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ لاکھوں فوجی اور عام شہریوں کی ہلاکت کے بعد 11 نومبر 1918 کو اتحادی فورسز اور جرمنی کے درمیان جنگ بندی کے لیے ایک تاریخی معاہدہ طے پایا تھا۔ بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں پر مبنی رپورٹ پیش کر رہی ہیں شمائلہ خان۔
پہلی جنگ عظیم کے خاتمے کو 100 سال مکمل ہونے پر سب سے بڑی تقریب فرانس میں جاری ہے۔ پیرس میں نامعلوم فوجیوں کے مقبرے پر خطاب کرتے ہوئے فرانسیسی صدر ایمینوئل میکرون نے عالمی رہنماؤں سے درخواست کی کہ وہ مستقبل کی نسلوں کے لیے ایک بہتر دنیا کی تشکیل کے لیے جان دینے والوں کا احترام کریں۔ اس موقع پر فرانس کے صدر نے قوم پرستی کی سخت مذمت بھی کی۔ انہوں نے وہاں موجود امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور روسی صدر ولادیمیر پیوٹن سمیت دیگر رہنماؤں کو خبردار کیا کہ پرانے شیطان افراتفری اور موت کے رقص کے لیے ایک بار پھر تیار ہیں۔
یہاں آرمسٹس ڈے کے موقع پر ہم سیاسی رہنماؤں کو اپنے لوگوں کے سامنے تجدید کرنی چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو وہ دنیا دے کر جائیں گے جس کا ہم سے پہلے آنے والی نسلوں نے خواب دیکھا تھا۔ اس خواب میں خدشات کے بجائے امیدوں کا اضافہ کرنا ہے۔ ہم ساتھ مل کر موسمیاتی تبدیلی، غربت، بھوک، بیماری، عدم مساوات اور جہالت کے خطرات سے نمٹ سکتے ہیں۔
اس سے قبل فرانسیسی صدر ایمینوئل میکرون نے جرمن چانسلر اینگلا مرکل کے ہمراہ فرانسیسی علاقے ریتونس کا دورہ کیا، جہاں ٹھیک 100 برس قبل پہلی عالمی جنگ کے خاتمے کی خاطر ایک تاریخی معاہدہ ہوا تھا۔ اس موقع پر ان دونوں رہنماؤں نے علامتی طور پر دستخط کرنے کی تقریب کو دہرایا۔ مس مرکل نے کہا کہ یہ ایک اہم دن تھا۔
فرانس کے صدر ایمینوئل میکرون کا مجھے ایک جرمن چانسلر کو کمپین آنے کی دعوت دینا ایک علامتی اشارہ ہے۔ وفاقی جمہوریہ جرمنی کے قیام کے بعد پہلی بار ایک جرمن چانسلر اور ایک فرانسیسی صدر ایک ساتھ اسی جگہ کھڑے ہیں جہاں جنگ بندی کا ایک معاہدہ ہوا تھا، اور اس کے باوجود ایک پرامن مستقبل کی ضمانت نہ دی جا سکی تھی، اسی لیے آج یہ امن بہت اہم ہے۔
دیگر کئی ممالک کے رہنماؤں کی طرح امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ بھی پہلی جنگ عظیم کے خاتمے کی صدی کے مکمل ہونے کی تقریب میں شرکت کے لیے پیرس میں موجود ہیں۔ حال ہی میں یورپی فوج کی تجویز پر جاری تنازع کے بعد امریکی صدر نے فرانس کے صدر ایمینوئل میکرون کے ساتھ پہلی بار ملاقات کی ہے، جس میں دونوں رہنماؤں نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ یورپ کو اپنے دفاع کے لیے زیادہ اخراجات کرنے کی ضرورت ہے۔
ہم یورپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں لیکن اسے منصفانہ ہونا چاہیے۔ فی الحال زیادہ تر بوجھ امریکہ پر ہے اور یہ بات سمجھتے بھی ہیں، لہٰذا ہم اپنی فوج کو عظیم تر بنانے کے لیے اس کی تجدید نو کر رہے ہیں، اور ہم یورپ کی مدد کرنا اور اس کا حصہ بننا چاہتے ہیں، لیکن مختلف ممالک کو اس کا حصہ بننا ہوگا اور یہی درست ہے۔
یاد رہے کہ پہلی عالمی جنگ کو دنیا کی تاریخ کی بدترین جنگی مہم قرار دیا جاتا ہے۔ یہ جنگ سن 1914 سے 1918 تک جاری رہی۔ اس جنگ کے خاتمے کے 100 برس مکمل ہونے کی تقریبات صرف فرانس میں ہی نہیں بلکہ دنیا کے دیگر ممالک میں بھی اسی مناسبت سے یادگاری تقریبات کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔
پہلی جنگ عظیم کے خاتمے کے 100 برس مکمل ہونے پر تقریبات، تفصیلات بتا رہی تھیں شمائلہ خان۔ اور ان تقریبات کا مرکز ہے فرانس، جس کے شہر پیرس میں موجود تجزیہ کار وائجو نراونے سے میں نے کچھ دیر پہلے بات کی اور پوچھا کہ ان تقریبات کی تیاریاں کس پیمانے پر ہوئیں۔
یہاں پر تو بہت ہی زبردست تیاریاں ہوئی ہے۔ ایک چیز نے پریزیڈنٹ میکرون کا ساتھ نہیں دیا ہے، وہ ہے موسم۔ یہاں پر تو لگاتار بارش ہو رہی ہے، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے انہوں نے ایک قبرستان کی جو وزٹ تھی اس کو کینسل کر دیا، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں یہاں کا موسم بہت خراب ہے تو میں نہیں جاؤں گا۔
آپ نے ذکر کیا کہ بہت ہی بڑے پیمانے پر تیاریاں ہو رہی ہیں، لیکن ایک عام فرانسیسی شخص کے لیے اس کی کیا اہمیت ہے؟
نہیں، یہاں پر جو ہے یہ دو جو مہا یدھ ہوئے تھے، ایک تو فرسٹ ورلڈ وار 1914 سے 1918، جس کی آج ہم سینٹنری مان رہے ہیں، 100 سال مان رہے ہیں، اور دوسرا جو ہوا تھا 1939 سے لے کے 45 سال تک۔
جی،
ان دونوں وارز کی وجہ سے یہاں پہ اسپرٹ جو ہے اتنا اس پہ گہرا نشان چھوڑا ہوا ہے کہ آج تک اب دیکھیے وہ جنریشنز جنہوں نے سیکنڈ ورلڈ وار دیکھا ہے وہ اب تک زندہ ہے۔ ان جو لاسٹ سولجر تھا فرسٹ ورلڈ وار کا، وہ صرف 2-3 سال پہلے مرے ہیں، تو ہر سال اس کی کمیمریشن ہوتی تھی، ہوتی بھی ہے، کیونکہ اتنے سینکڑوں ہزاروں لوگ اس میں مارے گئے تھے ان دونوں یدھوں میں، کہ یہاں کی جو پبلک میموری ہے اس سے یہ اب تک نشان گیا نہیں ہے، لوگ بھولے نہیں ہیں۔ اور جو فرینچ سٹیٹ ہے، جو فرینچ گورنمنٹ ہے، اس کی ہمیشہ یہی کوشش ہوتی ہے کہ لوگوں کے امیجینیشن میں، لوگوں کے دماغ میں یہ دونوں جو بہت بڑی گھٹنائیں ہوئیں ان کی جو میموری ہے وہ ہمیشہ قائم ہو۔
اچھا، یہ بتائیے کہ اگر 100 سال پہلے کے جو حالات تھے ان کا موازنہ کیا جائے آج کل کے حالات سے، تو اس بارے میں آپ کیا کہہ سکتی ہیں؟
دیکھیں، اس وقت جو فرانس ہے وہ یہاں پر تو اب 50 سال سے زیادہ امن پیش آیا ہے، تو یہ سوسائٹی ایسی ہے اس وقت جو ینگ جنریشنز ہیں ان کو یہ معلوم بھی نہیں ہے کہ وار کیا چیز ہوتی ہے۔ اور اگر ہم یورپین یونین کی صرف ایک اچیومنٹ دیکھیں، وہ یہ ہے کہ یورپ میں 1945 کے بعد کوئی بھی بڑا یدھ نہیں ہوا ہے،
کوئی جنگ نہیں ہوئی،
جنگ نہیں ہوا ہے۔
اور جو یہ یورپی یونین ٹوٹنے یا کم از کم برطانیہ کے یورپی یونین چھوڑنے کی باتیں ہیں، تو اس سے کس طرح اس خطے کو خطرہ ہو سکتا ہے؟
نہیں، امن کو خطرہ نہیں آئے گا چاہے برطانیہ چھوڑ کے بھی چلی جائے، کیونکہ یہ پچھلے 50-60-70 سال جو جرمنی اور یو کے یا جرمنی اور فرانس کی بڑی پرانی دشمنی ہوا کرتی تھی، اس کے اوپر انہوں نے کچھ قابو ڈالا ہے۔ اور یورپ کا ایک جو بہت خاص جو چیز ہے ان کی، وہ کہ یہ تین جو بڑے بڑے پاورز ہیں، جرمنی، فرانس اور برٹن سب سے زیادہ، ان کو اکٹھا لا کے ان کو ایک کلب کے اندر انہوں نے پارٹنرز بنا دیا ہے۔ اس لیے جو پہلی جو دشمنی تھی وہ تو ختم ہو گئی ہے۔ اب آپ دیکھتے ہیں جرمنی اور فرانس کے بیچ جوائنٹ کیبنٹ میٹنگ ہوتی ہے، جوائنٹ ان کی ایک ایکسپیڈیشنری فورس ہے جس میں برٹن بھی شامل ہے، تو اس لیے پورا جو اس کا ماحول ہے وہ بدل گیا ہے۔
اور جو یہ تقریبات ہو رہی ہیں فرانس میں، اس کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے، کیا رد عمل ہے لوگوں میں، میڈیا میں؟
بہت ہی انتھوزیازم ہے، لیکن یہاں پر لوگ پرشن کوئی سوال بھی اٹھا رہے ہیں۔ جیسے دیکھیے وہ کہہ رہے ہیں کہ پریزیڈنٹ میکرون نے اپنے آپ کو اتنا بڑا رول دیا ہے کہ جیسے وہ آج دن کی جو ساری سیلیبریشنز ہیں، کمیمریشنز ہیں، اس کے سب کے اپنے آپ کو ہیرو بنا کے بتا رہے ہیں۔ اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر ولادیمیر پوتین شامل ہیں، یہاں پر ڈونلڈ ٹرمپ بھی آئے ہوئے ہیں، تریزا میں نہیں آئے ہیں، برٹن کی جو پرائم منسٹر ہے تریزا میں وہ نہیں آئی ہے، اس کے اوپر بھی لوگوں نے سوال اٹھائے ہیں، لیکن پھر بھی پوٹن اور ٹرمپ دونوں بڑے مطلب انکمفرٹیبل ٹائپ نظر آتے ہیں، کیونکہ جو سب شومینشپ ہے اس دن کی وہ ساری میکرون نے چھین کر کے پوری جو روشنی ہے اس نے اپنے اوپر ڈالی ہے، اور فرینچ لوگ جو ہیں وہ اس کے ساتھ کافی ناراض ہیں۔
یہ تھیں فرانس کے شہر پیرس سے تجزیہ کار وائجو نراو نے۔ اور اسی تناظر میں اب سے کچھ دیر پہلے میں نے برطانیہ کی باتھ سپا یونیورسٹی میں بین الاقوامی امور کے ماہر ڈاکٹر افتخار ملک سے بات کی، اور ان سے پوچھا کہ پہلی جنگ عظیم کے خاتمے کے 100 سال پورے ہونے پر بڑے پیمانے پر تقریبات منائی جا رہی ہیں، ان تقریبات کے پیچھے کیا سوچ ہے؟
مثلا میں ایک تو تاریخی ضرورت ہوتی ہے ہر قوم کو کہ وہ اپنی نیشنل آئیڈینٹی کو اور اپنی نیشنل ہسٹری کو یاد رکھنے کی کوشش کرتی ہے، اور دوسرے میرے خیال میں اس کی جیسے آپ نے کہا 100 سالہ اس کی ایک قسم کی اینیورسری ہے، تو بہت سارے واقعات جو ہیں ان کو دوبارہ لوگوں کو یاد کرانے کے لیے بھی۔
اچھا، تقریبات ایک طرف، اگر آج کی دنیا کو دیکھیں تو اس میں پہلی جنگ عظیم کے خاتمے کے بعد جو معاہدے ہوئے اس کی جھلک کہاں کہاں نظر آتی ہے؟
میرے خیال میں جنگ عظیم کی ایک وجہ، بہت ساری وجوہات میں خفیہ معاہدے تھے جو جنگ عظیم سے پہلے مثلا فرانس، برطانیہ، روس کے درمیان ہوئے، یا ایون دوران جنگ مثلا بالفور ڈیکلریشن ہوا جس میں زائنس کے ساتھ، صہیونیوں کے ساتھ یہ وعدہ کیا گیا کہ ان کو فلسطین میں ایک علیحدہ ملک بنانے کے لیے برطانیہ مدد کرے گا۔
ہم مشرق وسطی کی طرف بھی آئیں گے، مجھے یہ بتائیے کہ باقی دنیا میں کیا آپ بتا سکتے ہیں ہمیں، کیا وہ چیزیں ہیں جو ظاہر کرتی ہیں کہ یہ معاہدے جو ہیں ہوئے اس وقت؟
کیونکہ اس وقت امپیریل پیریڈ تھا اور زیادہ تر جو امپائرز تھیں وہ مغربی ممالک کی تھیں، ہالینڈ کی، برطانیہ کی، فرانس کی، پرتگال، اسپین کی، اور اس کے علاوہ دو ٹریڈیشنلزم کی امپائرز تھیں، ایک آسٹرو ہنگیرین امپائر تھی اور دوسری طرف آٹومن امپائر تھی، تو ان سارے امپائرز کی، اور پھر زارسٹ رشیا تھا، تو ان ساری امپائرز کے نا آپس میں ٹیریٹریز پہ، انٹرسٹ پہ، نیول ٹریڈ پہ کلیشز ہوتے تھے، تو ان سب نے ایک دوسرے کے مخالف خفیہ جو تھی نا ٹریٹیز اور ایگریمنٹس کی ہوئے تھے، اور آخر میں یہ ٹریٹیز اور ایگریمنٹس جو ہیں ان کو مینیج کرنا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ تو اس لحاظ سے بعض مورخین یہ کہتے ہیں کہ جنگ عظیم کی ایک بڑی وجہ یہ خفیہ معاہدے تھے جو کہ انٹرسٹس اور کنٹریز اور ریجنس کو کانفلکٹ کی طرف لے جا رہے تھے۔
اچھا، آپ نے پچھلے اپنے جواب میں مشرق وسطیٰ کا ذکر کیا، تو جو مشرق وسطیٰ کی جو آج کل مشکلات ہیں یا جو تنازعات ہیں وہ کس حد تک پہلی جنگ عظیم کی وجہ سے ہیں، اور کس حد تک پہلی جنگ عظیم اس کے لیے ذمہ دار ہے؟
ایک تو وجہ یہ ہے کہ آٹومن امپائر اگرچہ کافی کمزور ہو چکی تھی، لیکن اس کی بنیاد پہ مڈل ایسٹ میں، مشرق وسطیٰ میں کافی حد تک ایک اسٹیٹس کو تھی جو سو کال اسٹیبل تھی، لیکن آپ دیکھیں جیروسلم پر امن تھا، نجف اور کربلا میں کوئی اتنی خاص کشمکش سنی شیعہ نہیں تھی، ایک دو دفعہ ہوئی ارلی 19th century میں، اس کو آٹومنز نے دبا دیا، مکہ اور مدینہ پر سکون تھے، اس لحاظ سے وہ ایک قسم کا جو مسلم ورلڈ میں، خاص طور پہ جو مڈل ایسٹ میں سکونیت کا عالم تھا وہ ختم ہو گیا، اور فرانس اور برطانیہ نے اپنے استعماری مفادات کے تحت اور خفیہ معاہدوں کے مطابق مڈل ایسٹ کو آپس میں ڈیوائڈ کر لیا، اور پھر جب یہاں آئل ڈسکور ہوتا ہے تو پھر ان علاقوں کی اسٹریٹجک اور اکنامک امپورٹنس بڑھ جاتی ہے۔ ساتھ ہی عربز کے ساتھ جیسے معاہدے خفیہ ہو رہے تھے، شریف حسین مکہ کے ساتھ کہ ان کو پورے عربستان کا کنگ بنا دیا جائے گا، اسی قسم کے معاہدے زائنس کے ساتھ ہو رہے تھے کہ ان کو فلسطین میں اسرائیل نام کی ایک ریاست بنانے کی اجازت دی جائے گی، اور جیوز جو یورپ سے مائگریٹ کریں گے ان کو انکریج کیا جائے گا، ان کو ہیلپ کیا جائے گا، تو اس قسم کی جو کنفلکٹنگ کمٹمنٹس تھیں، اور پھر اس کے بعد جو نیشن اسٹیٹس بنائی گئیں، جو کنٹریز بنائے گئے، ان کی جو ٹیریٹوریل باؤنڈریز تھیں وہ بڑے یکطرفہ طریقے سے، ڈسکریشنری طریقے سے کی گئیں، تو اس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ جنگ عظیم ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے مڈل ایسٹ کے حوالے سے، اور پھر ساری مسلم ورلڈ کے حوالے سے۔ حالانکہ 1919 میں لارڈ کرزن نے، جو سب فارن سیکرٹری تھے، بڑے فخر سے ڈاؤننگ اسٹریٹ کے باہر کہا تھا کہ آج برطانیہ دنیا میں سب سے بڑی محمدن پاور ہے، تو ایک طرف برطانیہ کو مسلمان ممالک پہ، افریقہ اور ایشیا میں ایک سپریمیسی تھی, لیکن دوسری طرف ان کی جو ٹیریٹوریل پالیسیز تھیں, پھر بعد میں ان کو جب انڈیپینڈنس ہوئی تو ان کو نیشن اسٹیٹس میں ڈیوائڈ کیا گیا, تو بہت سارے مسائل جو تھے وہ میرے خیال میں گمبھیر ہو گیا. اور آج تک مڈل ایسٹ اور مسلم ورلڈ میں آپ جو دیکھے ہیں یا ایون افریقہ میں جو کانفلکٹس دیکھتے ہیں, واٹر ریزورسز پہ ہیں, ٹیریٹریز پہ ہیں, ایتھنک ڈیوائڈ ہو گئی ہیں. تو میرے خیال میں فرسٹ ورلڈ وار میں جو فیصلے کیے گئے, پیرس پیس کانفرنس میں جو فیصلے کیے گئے, اس سے صرف یورپ یعنی خاص طور پہ جرمنی اور اٹلی اس سے امپیکٹ نہیں ہوئے, بلکہ باقی جو یہ امپائرس تھیں, فرینچ امپائر اور برٹش امپائر, ان پہ بھی کافی لاسٹنگ جو ہے اس کا امپیکٹ ہوتا ہے.
اچھا, اگر جنوبی ایشیا پر نظر ڈالیں تو اس خطے کا کیا کردار تھا پہلی جنگ عظیم میں؟
یہاں کے جو کانشیس پڑھے لکھے لوگ تھے, بیدار طبقہ تھا مسلمانوں میں, ان کو فکر تھی کہ آٹومن امپائر پہ آلریڈی بہت نزلہ گر رہا ہے اور بالکن کی لڑائی ہو رہی تھی, اٹلی نے بھی حملہ کیا ہوا تھا, گریس جو تھا وہ اپنے پاؤنڈ آف فلیش کے چکر میں تھا آٹومن امپائر سے. تو یہاں ترک خلافت کے لیے کافی انٹرسٹ تھی اور کافی ہمدردی تھی. اور پھر جب ترکی اس جنگ میں شریک ہوتا ہے برطانیہ اور فرانس کے مخالف کیمپ میں, آسٹری اور جرمنی کی حمایت میں, تو یہاں کے مسلمان جو ہے اس کی لائلٹیز کافی حد تک جذباتی طور پہ تو آٹومن امپائر کے ساتھ ہیں, لیکن آپ کو پتا ہے کہ برطانوی فوج میں بہت سارے مسلمان جو تھے وہ سپاہی بھی تھے, تو اس قسم کی ڈویژن جو ہوتی ہے ہندوستان کے مسلمانوں میں وہ سامنے آتی ہے.
اچھا,
دوسری طرف خلافت موومنٹ چلتی ہے, ہندوستان کے اندر سیاست جو ہے وہ پولرائز ہے, اس میں انٹینسٹی آتی ہے, مہاتما گاندھی جو ہیں وہ سین پہ آتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ وائلنس ہوتی ہے امرتسر میں. تو میرا خیال ہے کہ یہ فرسٹ ورلڈ وار کے بعد ایک انتہائی اہم قسم کا دور جو ہے وہ جنوبی ایشیا کی سیاست میں شروع ہوتا ہے, اور کچھ مسلمان جو تھے وہ تھاؤزنڈز میں پنجاب, یو پی اور سندھ سے وہ ہجرت کر کے افغانستان چلے گئے, اس کو تحریک موالات کہا جاتا ہے. اچھا, اور ان میں سے کئی آخر میں جا کے ترکی پہنچ گئے. جنگ کے آخر میں آپ کو مطلب پیرس پیس کانفرنس ہوتی ہے اور امریکہ کے صدر جو تھے وڈرو ویلسن وہ خصوصی طور پہ وہاں سے پیرس میں آئے, اور ان کے 14 نکات تھے, اور ان نکات میں سے ایک اہم نقطہ یہ تھا کہ آئندہ سے یہ جو قومیں ہیں, خاص طور پہ طاقتور قومیں ہیں جو استعماری قوتیں تھیں اس وقت برطانیہ, فرانس, روس, یہ خفیہ معاہدے نہ کریں. اور دوسرا ایک اور ان کا پوائنٹ یہ تھا کہ رائٹ آف سیلف ڈیٹرمینیشن, کہ لوگ جو ہیں وہ اپنی سواب رائے سے اپنے مستقل اپنے سیاسی مستقبل کے فیصلہ کریں. اور تیسرا بہت اہم ان کا جو نقطہ تھا وہ یہ تھا کہ ایک اقوام متحدہ بنائی جائے, ایک لیگ آف نیشنز بنائی جائے تاکہ آئندہ جنگ کا احتمال نہ ہو. برطانیہ کے جو وزیر اعظم تھے ان کا نام تھا لائٹ جارج, وہ سمجھتے تھے کہ جرمنی کو سخت سزا نہ دی جائے, لیکن فرانس کے جو پرائم منسٹر تھے کلیمنسیو اور کچھ اور, اٹلی کے جو تھے پرائم منسٹر, وہ چاہتے تھے کہ جرمنی کو سخت سبق دیا جائے. اچھا, برطانیہ کی بات نہیں سنی گئی, جرمنی پہ بہت زیادہ پنشمنٹ ٹیریٹوریل اور فائنینشیل جو ہیں وہ امپلیمنٹ کی گئیں, اور آپ نے دیکھا اس کے بعد جرمنی میں نیٹسیز اقتدار میں آتے ہیں اور پھر دوسری جنگ عظیم وفا ہوتی ہے. تو میرے خیال میں پیرس پیس کانفرنس میں بہت سارے فیصلے جو تھے ان میں صدر ولسن کو نہیں سنا گیا, اس میں سینیٹی کا ایلیمنٹ کم تھا, جذباتیت زیادہ تھی, اس میں مڈل ایسٹ کی ڈویژن کی گئی, اور ساتھ ہی ساتھ برطانیہ جرمنی کو کافی حد تک پنش کیا گیا. تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ فرسٹ ورلڈ وار کے بعد جو سیکنڈ ورلڈ وار ہے, جو ایک بہت بڑی, اس سے بھی بڑی ٹریجڈی ہوئی, اس کے 20 سال بعد اس کے بیج بوئے گئے.
یہ تھے بین الاقوامی امور کے ماہر ڈاکٹر افتخار ملک. اور اب رخ کرتے ہیں کابل کا, جہاں افغانستان کے لیے امریکی نمائندہ خصوصی زلمے خلیلزاد افغان حکام کے ساتھ بات چیت کے لیے پہنچے ہیں. توقع ہے کہ وہ پاکستان سمیت خطے کے ممالک کا دورہ کریں گے. کابل سے سید انور.
ماسکو میں افغانستان کے حوالے سے ایک کثیر ملکی کانفرنس کے انعقاد کے ایک دن بعد افغانستان کے لیے امریکہ کے خصوصی نمائندے زلمے خلیلزاد نے خطے میں اپنے دورے کے دوسرے مرحلے کا آغاز کیا ہے. زلمے خلیلزاد نے افغانستان کے صدر محمد اشرف غنی کے ساتھ ملاقات میں کہا ہے کہ خطے کے ممالک کے دورے کی تفصیلات سے افغان صدر کو آگاہ کریں گے. صدر ہاؤس سے جاری کی گئی بیان میں صدر اشرف غنی اور امریکی خصوصی نمائندے زلمے خلیلزاد کے درمیان ملاقات کی زیادہ تفصیل نہیں بتائی گئی ہے. تاہم بیان میں کہا گیا ہے کہ افغان صدر نے کہا ہے کہ افغان حکومت افغانستان میں قیام امن کے لیے افغانوں کی مالکیت اور سربراہی میں کسی بھی امن کوششوں کی حمایت کرتا ہے. تقریباً 2 مہینے پہلے ظلم خلیلزاد افغانستان کے امن پروسیس کے لیے امریکہ کے خصوصی مندوب کی ذمہ داری سنبھال لی۔ تب سے اب تک ظلم خلیلزاد قطر میں طالبان کے ساتھ مذاکرات کی اور تقریباً 20 دن پہلے ملا عبدالغنی برادر 8 سال کے بعد پاکستان کے جیل سے رہا ہوئے۔ ملا عبدالغنی برادر جب کراچی میں گرفتار ہوا تھا اس وقت طالبان کے نائب سربراہ تھا۔ کہا جاتا ہے کہ پاکستان کی جانب سے ملا برادر کی رہائی ظلم خلیلزاد کے پاکستان کے حالیہ دورے کے بعد ہوئی ہے، جن کا مقصد قیام امن کے لیے بات چیت تھا۔ سعید انور، بی بی سی، کابل۔
بی بی سی اردو کا پروگرام زربین ابھی جاری ہے۔
اپنی رائے کا اظہار کریں،
ریاستی کاموں کے اوپر تنقید اگر ملک کے لوگ نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا؟
بات کریں سیاست پر،
ٹرمپ آئیں یا ہیلری، عام پاکستانی کی صحت پر یا اس کے حالات پر تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔
آپ کے یا آپ کے علاقے میں کوئی مسائل ہیں تو ان کا بھی ذکر کریں۔
ہمارے ملک کے حکمرانوں سے میرا یہ ریکویسٹ ہے کہ دیہاتیوں پر بھی خصوصی توجہ۔
آپ کی کالز سربین میں ہر جمعرات کو پروگرام آپ کی بات میں نشر کی جائیں گی۔ نمبر ہے 0800-222-75۔ یاد رکھیے گا، موبائل سے یہ کال مفت نہیں ہوگی اور پاکستان سے باہر رہنے والے سامعین ہمیں اس نمبر پر فون کر سکتے ہیں 0092-5126-11139۔ واضح رہے یہ نمبر ٹول فری نہیں ہے۔
اب سنتے ہیں کھیلوں کی تازہ ترین خبریں شمشاد آفریدی سے۔
پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان جاری 3 ایک روزہ بین الاقوامی کرکٹ میچوں کی سیریز کے تیسرے اور فیصلہ کن میچ میں آج دونوں ٹیمیں دبئی انٹرنیشنل کرکٹ اسٹیڈیم میں مد مقابل ہیں۔ آج کے میچ میں پاکستان نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ 50 اوورز میں 8 کھلاڑی آؤٹ پر نیوزی لینڈ کو جیتنے کے لیے 280 رنز کا ہدف دیا، جس کے جواب میں نیوزی لینڈ کی بیٹنگ جاری ہے۔ دونوں ٹیموں کے درمیان سیریز 1-1 سے برابر ہے۔ ادھر ویسٹ انڈیز میں جاری ICC ویمنز ورلڈ T20 2018 میں آج 2 میچز کھیلے جائیں گے۔ پہلے میچ میں پاکستان کی ٹیم اپنے روایتی حریف انڈیا کا سامنا کرے گی، جبکہ دوسرے میچ میں آسٹریلیا کا مقابلہ آئرلینڈ کی ٹیم سے ہوگا۔ انگلینڈ کے کاونٹری شہر میں جاری چیمپئن آف چیمپئنز سنوکر ٹورنامنٹ کے فائنل میں آج کیرن ویلسن کا مقابلہ رونی اوسالیون سے ہوگا۔ اسی ٹورنامنٹ کے سیمی فائنل میں کیرن ویلسن مارک ایلن کو شکست دے کر فائنل میں پہنچے تھے۔ پاکستان تائیکوانڈو فیڈریشن کے صدر نے کہا ہے کہ پاکستان میں مکسڈ مارشل آرٹس کا کھیل خواتین میں مقبولیت حاصل کر رہا ہے، جس کی وجہ سے ان کی فیڈریشن پاکستان میں مارشل آرٹس اور اس میں خواتین کی شمولیت کو فروغ دینے کے لیے بہترین سہولیات مہیا کر رہے ہیں۔ پاکستان وشو فیڈریشن کے صدر کا کہنا ہے کہ وہ بین الاقوامی سطح پر مارشل آرٹس کے مقابلوں میں شرکت کے لیے خواتین ایتھلیٹس کو سامنے لانے کے لیے کوشاں ہیں۔ ورلڈ کروزر ویٹ چیمپئن کے اعزاز کے لیے ہونے والے مقابلے میں شکست کے بعد برطانوی باکسر ٹونی بیلیو نے باکسنگ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا ہے۔ ٹونی بیلیو کو یوکرائن کے الیگزینڈر اوسک نے کروزر ویٹ چیمپئن کے ٹائٹل کے لیے ہونے والی فائٹ کے 8ویں راؤنڈ میں شکست دی۔ پاکستان ہاکی فیڈریشن کے سیکرٹری شہباز احمد سینئر کا کہنا ہے کہ رواں ماہ لاہور میں ہونے والے 6 ملکی ہاکی ٹورنامنٹ کے مقابلے اگلے سال جنوری میں شروع ہوں گے۔ انہوں نے بتایا کہ ٹورنامنٹ کے مقابلے رواں ماہ لاہور میں شروع ہونے تھے، تاہم افغانستان اور بنگلہ دیش کی ٹیموں کو مالی مسائل کا سامنا ہے، جس کی وجہ سے ٹورنامنٹ کو اگلے سال جنوری تک ملتوی کر دیا گیا۔
کھیلوں کی خبریں آپ نے سنی شمشاد آفریدی سے۔ یہاں میں بتاتا چلوں تازہ ترین سکور، اس وقت نیوزی لینڈ 10 رنز بنا چکا ہے اور اس کی 1 وکٹ جا چکی ہے، 2.3 اوورز ہو چکے ہیں، میچ ابھی جاری ہے، آپ کو وقفے وقفے سے اس کی تفصیلات بتاتے رہیں گے۔ سربین کا نصف آیا ہے، خبروں کا خلاصہ سنتے ہیں نازیہ گلزار سے۔
سمیت دنیا کے کئی ممالک میں پہلی عالمی جنگ کے اختتام کے 100 سال مکمل ہونے پر تقریبات جاری۔ پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے ضلع پنجگور میں ایران سے متصل سرحدی علاقے میں ایرانی سیکیورٹی فورسز کی مبینہ فائرنگ سے کم از کم 2 پاکستانی شہری ہلاک اور 2 زخمی۔ مشرقی کانگو میں ایبولا وائرس پھیلنے کی وجہ سے بڑی تعداد میں لوگوں کی اموات ہوئی ہیں۔ شامی قصبے ہجن میں امریکی قیادت میں قائم اتحاد کے فضائی حملوں میں 26 عام شہری ہلاک ہو گئے ہیں۔ امریکی امریکہ کی مغربی ریاست کیلیفورنیا کے جنگلوں میں لگی تباہ کن آگ میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد 25 ہو گئی ہے. اور دبئی میں جاری ون ڈے کرکٹ میچ میں پاکستان کے خلاف نیوزی لینڈ کی پہلی وکٹ 3 کے مجموعی اسکور پر گر چکی ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
اسلام آباد سے اہم خبروں کا خلاصہ پیش کر رہی تھیں نازیہ گلزار. اب رخ امریکہ کا, جہاں حکام کے مطابق مغربی ریاست کیلیفورنیا کے جنگلوں میں لگنے والی تباہ کن آگ میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد 25 ہو گئی ہے. ریاست کے شمالی پیراڈائز قصبے میں مزید 14 لاشیں برآمد ہوئی ہیں, جس سے وہاں مرنے والوں کی تعداد 23 ہو گئی ہے. یہ قصبہ تقریباً پوری طرح تباہ ہو گیا ہے. بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ پیش کر رہے ہیں فراز ہاشمی.
سیکرامنٹو کے شمال میں نیشنل فارسٹ میں جمعرات کو آگ بھڑک اٹھی. یہ 20,000 acres پر پھیلی ہوئی آگ ہے اور اس نے پیراڈائز قصبے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے. مقامی لوگوں کو اپنے گھر بار چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور ہونا پڑا اور تقریباً 7,000 گھر اور کاروباری مقامات اس آگ میں تباہ ہو چکے ہیں, جس کی وجہ سے اس آگ کو ریاست کی تاریخ کی سب سے تباہ کن آگ کہا جا رہا ہے. آگ کے شعلے اور لپٹیں اس قدر تیزی سے پھیل رہی تھیں کہ بعض لوگ اپنی گاڑیوں کو چھوڑ کر پیدل ہی جان بچانے کے لیے بھاگ پڑے. بوٹے کاؤنٹی کے سپروائزر ڈکٹیٹر نے بتایا کہ امدادی کارکنوں نے سڑک پر چھوڑی ہوئی کاروں کو بلڈوزر سے ہٹایا تاکہ زخمیوں کو ہسپتال پہنچایا جا سکے. ریاست میں جنگل اور آگ سے حفاظت کے محکمے کے ترجمان اسکاٹ میکملن نے کہا کہ کوئی بھی چیز سلامت نہیں بچی. بی بی سی کے جیمس کک نے بتایا کہ پیراڈائز جہنم بن گیا ہے. ہوا میں بو پھیلی ہوئی ہے. جلتے ہوئے کیمیائی مادے آپ کے حلق میں کڑواہٹ بھر دیتے ہیں. جلے ہوئے گھروں کی راکھ کے درمیان سے گزرنا وحشت ناک اور دہشت ناک ہے. یہاں بہت زیادہ اداسی پھیلی ہوئی ہے. آگ بجھانے کے عملے نے سیکرامنٹو کے شمال میں چیکو شہر کے بعض حصوں کو بھی خالی کرنے کا حکم جاری کیا ہے. اس چھوٹے سے شہر میں 93,000 لوگ رہتے ہیں. تقریباً 2.5 لاکھ لوگوں کو ریاست کے 3 علاقوں میں لگی بڑی آگ کے سبب اپنے گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہونا پڑا. جمعرات کو کیمپ کی آگ بوٹے کاؤنٹی میں پھیلنے لگی اور آگ بجھانے والا عملہ آگ کو قابو کرنے میں ناکام رہا, یہاں تک کہ آگ نے پیراڈائز قصبے کو تباہ کر دیا. جمعے کو ایک دوسری جگہ ریاست کے جنوب میں مالیبیو ساحلی ریزورٹ کے امیر علاقے میں آگ لگی, جو پھیل کر دگنی ہو چکی ہے. جن شہروں اور قصبوں کو خالی کرنے کے لیے کہا گیا ہے ان میں 1000 Oaks بھی شامل ہے, جہاں بدھ کو ایک مسلح شخص نے 12 افراد کو ہلاک کر دیا تھا. محکمہ موسمیات کے حکام نے کہا ہے کہ یہ خطرناک صورتحال اگلے ہفتے تک قائم رہے گی, لیکن آگ بجھانے والے عملے کا کہنا ہے کہ وہ ہوا کی تیزی میں جز وقتی طور پر آنے والی کمی کا فائدہ اٹھا کر آگ پر قابو پانے کی کوشش کریں گے. خیال رہے کہ ہوا کی وجہ سے شعلے بھڑک رہے ہیں.
امریکی ریاست کیلیفورنیا کے جنگلوں میں لگی آگ سے تباہی کی تفصیلات ہم نے فراز ہاشمی سے سنی. اور اب رخ کرتے ہیں پاکستان کا, جہاں صوبہ بلوچستان سے لاپتہ طالب علم رہنما شبیر بلوچ کی بازیابی کے لیے ان کی بہن اور بیوی کی علامتی بھوک ہڑتال اور احتجاج کو ہم کور کریں گے یہ پروگرام میں. آگے چل کر اس کی تفصیلات ہم سنیں گے, لیکن اب وقت ہوا ہے ہفتہ وار سلسلے بات سے بات کا.
وزیر اعظم عمران خان نے یوم اقبال پہ ایک ویڈیو پیغام میں کہا کہ اقبال کا شاہین جب انا کا خول توڑ کے بلندی پہ چلا جاتا ہے تو اپنے لیے نہیں انسانیت کے لیے سوچتا ہے. انسان عقل کی غلامی سے نکل کے عشق اور جنون کی کیفیت میں مبتلا ہوتا ہے تو ناممکن بھی ممکن ہو جاتا ہے. مثلا ایڈمنڈ ہلری ماؤنٹ ایوریسٹ پہ چڑھا, اس سے پہلے جس نے بھی دنیا کی اس سب سے اونچی چوٹی پہ چڑھنے کی کوشش کی وہ مر گیا یا ناکام ہو گیا. اگر ایڈمنڈ ہلری عقل کا غلام ہوتا تو رک جاتا, کیونکہ عقل تو کہتی ہے کہ کوئی بھی نہیں چڑھ سکا, تو بھی نہ چڑھ پائے گا. اور پھر ایسا انسان کامیابی کے بعد ایک منزل پہ نہیں رکتا بلکہ بڑھتا چلا جاتا ہے. ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں. یہ پہلا خوشگوار موقع ہے کہ یوم اقبال پہ کسی وزیر اعظم نے روایتی سائیکلو سٹائل کی بجائے باقاعدہ ویڈیو پیغام دیا, ورنہ یوم اقبال کے ساتھ بھی کلام اقبال جیسا ہی سلوک ہوتا ہے. کبھی اقبال کے یوم پیدائش پہ قومی تعطیل ہوتی ہے تو کبھی صرف پنجاب میں تعطیل ہوتی ہے اور کبھی پنجاب میں بھی نہیں ہوتی, کیونکہ ہر حکمران اقبال کو اپنی نگاہ سے اوپر نیچے کرتا رہتا ہے. مگر اقبال کی نگاہ سے عمران خان نے اپنے ویڈیو پیغام میں شاہین کے جو اوصاف گنوائے جیسے بے خوفی، بلندی پرواز، عشق و سرمستی اور عقل سے ماورا ہو جانا، اگر شاہین کی واقعی یہی تعریف ہے تو پھر ایک خودکش بمبار ہی اس پہ پورا اتر سکتا ہے۔ لہذا ہم فرض کر لیتے ہیں کہ وزیر اعظم غالباً یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ عقل پہ 100% تکیہ کرنے کی بجائے اس میں تھوڑا سا جنون بھی ملا لینا چاہیے، تاکہ جنون وہ لمبی بے خوف چھلانگ لگوا سکے جہاں بزدل عقل پہنچتے ہوئے جھجکتی ہے۔ اس بابت خان صاحب نے ماؤنٹ ایوریسٹ کے فاتح سر ایڈمنڈ ہلری کی جو مثال دی وہ بھی قابل غور ہے۔ آپ نے فرمایا کہ منطق تو یہ کہتی ہے کہ جس چوٹی تک کوئی نہ پہنچ سکا تو بھی نہ پہنچ سکے گا، لہذا خطرہ مول نہ لے، مگر جنون نے ایڈمنڈ ہلری کا ساتھ دیا اور ماؤنٹ ایوریسٹ تک پہنچا دیا۔ بات یہ ہے کہ معاملہ صرف جنون کا ہوتا تو ایڈمنڈ ہلری ان کوہ پیماؤں سے زیادہ جنونی ہرگز نہ تھے جو ماؤنٹ ایوریسٹ تک پہنچنے کی خواہش میں راستے میں ہی مر گئے، مگر ہلری کے جنون کا عقل نے بھرپور ساتھ دیا۔ انہوں نے سابقہ مہمات کی ناکامی کے اسباب، غلطیوں اور موسمیاتی اونچ نیچ پہ دھیان دیا، زیادہ بہتر حکمت عملی اپنائی، زیادہ پیشہ ور مقامی معاونین کا انتخاب کیا، رصد کا انتظام بھرپور رکھا، تب جا کے اس جنون کا ہاتھ تھاما جو ایڈمنڈ ہلری کو چوٹی تک لے گیا۔ اس موقع پہ ہمیں قسمت کا شکر گزار بھی ہونا چاہیے۔ خود اقبال نے مبتلا جنون ہو کر دیوار سے ٹکر نہیں ماری بلکہ آس پاس کی اونچ نیچ سمجھ کے حالات کے اعتبار سے فیصلے کر کے منطق کے چھتر تلے زندگی گزاری۔ اقبال کے اندر جو آتش عشق تھی وہ مصرے کی شکل میں ڈھل گئی، اور پھر جیسا کہ ہر بڑے شاعر کے ساتھ ہوتا ہے، ان کے مجموعوں میں سے مولوی نے اپنے مطلب کے شعر اٹھا لیے، قوم پرستوں نے اپنے حساب سے اقبال تراشی کر لی، اور بائیں بازو نے اپنی پسند کا اقبال پکڑ لیا۔ گویا جس کو جتنا ہاتھی سمجھ میں آیا اس نے اسے ہی پورا ہاتھی سمجھ لیا۔ اور اس کا کیا کریں کہ اقبال سے متاثر تو عمران خان ہے، مگر کلام اقبال علامہ خادم حسین رضوی کو حفظ ہے۔
یہ تھے وسعت اللہ خان اپنے کالم بات سے بات کے ساتھ، اور اب سنتے ہیں ہفتہ وار سلسلہ آپ کا خط ملا۔
سامعین کے خطوں سے ترتیب دیا ہوا پروگرام پیش خدمت ہے، آپ کا خط ملا۔ سب سننے والوں کو عارف وقار کا سلام پہنچے،
اور میں ہوں زہا جواد، میرا بھی سلام قبول کیجیے۔ جیک آباد سے اسلم روحی لکھتے ہیں، ماہ نومبر آن پہنچا اور علامہ اقبال کا یوم پیدائش بھی۔ ہم نے اسکول میں علامہ صاحب کی پیدائش کا سال 1873 پڑھا تھا، لیکن اب کہا جاتا ہے کہ علامہ اقبال 1877 میں پیدا ہوئے تھے، حقیقت کیا ہے؟
بروہی صاحب، ہم نے بھی اسکول میں ان کی تاریخ پیدائش 1873 کی ہی پڑھی تھی، اور اس بات پہ حیران ہوتے تھے کہ اس حساب سے تو علامہ اقبال نے میٹرک کا امتحان کوئی 21 سال کی عمر میں پاس کیا ہوگا، جبکہ عام لڑکے 16-17 سال کی عمر میں میٹرک پاس کر لیتے تھے ان دنوں۔
ظاہر ہے 1873 والی تاریخ غلط تھی، لیکن یہ غلط تاریخ کتابوں میں کیسے آئی؟
یہی نہیں، اور بھی بہت سی غلط تاریخیں کتابوں میں درج ہیں۔ اصل میں ان دنوں عیسوی تاریخ لکھنے کا رواج نہیں تھا، علامہ کی تاریخ پیدائش بھی ہجری سن میں درج تھی۔ البتہ جب جرمنی میں انہوں نے اپنا مقالہ جمع کرانے کے لیے فارم بھرا تو اس میں ہجری کی بجائے عیسوی تاریخ ڈالنی تھی، علامہ نے زبانی حساب کتاب کر کے اندازے سے ایک تاریخ ڈال دی جو کہ درست نہیں تھی، یعنی 1876۔
خیر، وہاں تو صرف ایک سال کا فرق تھا، لیکن یہ 1873 والی ڈیٹ کہاں سے آ گئی؟
یہ آ گئی جناب سیالکوٹ میونسپل کمیٹی کے رجسٹر سے، جہاں درج ہے کہ 22 فروری 1873 کو شیخ نور محمد کے یہاں ایک بیٹا پیدا ہوا۔ حفیظ ہوشیارپوری کی تحقیق کے مطابق اقبال کی پیدائش سے 4 سال پہلے ان کے ایک بڑے بھائی پیدا ہوئے تھے جو شیرخاری کے زمانے ہی میں چل بسے۔ میونسپل کمیٹی کے رجسٹر میں اسی بھائی کا اندراج ہے جسے لوگوں نے علامہ اقبال کی پیدائش کا سال سمجھ کے اور یہ غلط تاریخ مشہور کر دی۔
بہرحال علامہ اقبال کے 100 سالہ یوم پیدائش کے موقع پر یہ سارا ابہام دور ہو گیا اور ان کی درست تاریخ پیدائش سامنے آ گئی،
یعنی 9 نومبر 1877۔
اور عارف، یہ اگلا خط بھی اتفاق سے علامہ ہی کے بارے میں ہے۔ برے والا سے رانا خالد جاوید لکھتے ہیں، کئی برس پہلے پروگرام سب رس میں انڈیا کے ایک اردو اسکالر کا یہ کال سنا کہ علامہ اقبال کے افکار کو پوری طرح سمجھنے کے لیے ان کے وہ 6 لیکچر پڑھنا ضروری ہیں جو انہوں نے مدراس، حیدرآباد اور علی گڑھ میں دیے تھے، اور پھر 1930 میں یہ کتابی شکل میں بھی چھپ گئے تھے۔
جی ہاں، اور 1934 میں اس کتاب کا جو آکسفرڈ ایڈیشن سامنے آیا تھا اس میں ایک نیا لیکچر بھی شامل تھا جس کا عنوان تھا از ریلیجن پاسبل۔ گویا اس کتاب میں 6 نہیں 7 لیکچرز ہیں۔
بہرحال رانا خالد جاوید کا کہنا ہے، میں نے یہ کتاب یعنی ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام بڑے شوق سے خریدی اور بڑی محنت سے پڑھی، لیکن کچھ پل لینا پڑا۔ پھر جناب نذیر نیازی کا کیا ہوا ترجمہ اردو میں پڑھا، لیکن یقین جانیے کہ یہ ترجمہ علامہ اقبال کے اصل انگریزی خطبات سے بھی زیادہ مشکل اور پیچیدہ تھا۔ کیا آپ کے علم میں کوئی ایسی کتاب ہے جس میں علامہ کے خطبات کو آسان، سلیس، سادہ اور قابل فہم اردو میں بیان کیا گیا ہو؟
رانا صاحب، بات یہ کہ فلسفیانہ مسائل کو سمجھنے کے لیے محض زبان سے واقفیت ضروری نہیں، اکثر اوقات مسئلہ زبان کی وجہ سے نہیں بلکہ کانسیپٹ کی پیچیدگی کے باعث پیدا ہوتا ہے۔
گویا علامہ اقبال کے خطبات آسان فہم زبان میں بیان ہی نہیں ہو سکتے؟
زبان کو کسی حد تک تو سادہ اور عام فہم کیا جا سکتا ہے۔ علامہ اقبال کے ان خطبات کا قدر آسان ترجمہ سن 2007 میں اقبال اکیڈمی نے شائع کیا تھا۔ کتاب کا اردو نام تھا تجدید فکریات اسلام۔
اچھا، تو یہ ترجمہ کس نے کیا تھا؟
یہ نیا ترجمہ کیا تھا جناب ڈاکٹر وحید عشرت نے، اور کچھ وضاحتیں تحریر کی تھیں کتاب کے مدیر جناب عبدالخالق نے۔ تو رانا صاحب کو ہمارا مشورہ ہے کہ وہ ڈاکٹر وحید عشرت کا یہ ترجمہ بھی دیکھ لیں، ہو سکتا ہے خطبات اقبال کی الجھی ہوئی ڈور کا کوئی سرا ان کے ہاتھ آ جائے۔
تو یہ تمام گفتگو تھی علامہ اقبال کے یوم پیدائش کے حوالے سے، اور اب دیگر خطوط پر بھی ایک نگاہ ڈال لی جائے۔
جی ضرور۔
سیت پور سے خالد حسین سامن لکھتے ہیں، نئی حکومت احتساب کا نعرہ لگا کر میدان عمل میں آئی ہے اور لٹیروں سے مال واپس چھین کر قومی خزانے میں اضافے کے وعدے پر عوام سے ووٹ لینے میں کامیاب ہوئی ہے، لیکن ایسا نہ ہو کہ جوں جوں وقت گزرے نئی حکومت اپنے انتخابی وعدے بھولتی چلی جائے اور نیا پاکستان کا وعدہ محض ایک سیاسی نعرہ بن کر رہ جائے۔
خالد صاحب، آپ تو خوب سمجھتے ہیں کہ حکومت سے باہر رہ کر پرجوش انقلابی نعرے لگانا آسان، لیکن حکومت میں آ کر کاروبار ریاست چلانے کے لیے غیر مقبول فیصلے کرنا اور ان پہ قائم رہنا بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے، اور کسی بھی نئی حکومت کا یہ بہت بڑا امتحان ہوتا ہے۔
ضلع نوشہر و فیروز سے عبدالرزاق بلوچ لکھتے ہیں، میرے ابا بی بی سی کے بہت پرانے لسنر ہیں، ویسے تو اب میں بھی کافی پرانا لسنر ہو چکا ہوں کیونکہ کئی سال سے آپ کے پروگرام سن رہا ہوں۔ یوں تو آپ کی ساری ٹیم ہی لاجواب ہے، لیکن مجھے ذاتی طور پر جناب سہیل حلیم کی رپورٹیں بہت پسند آتی ہیں۔ چند ماہ پہلے انہوں نے کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کے دورہ ہند پر جو رپورٹ انتہائی ڈرامائی انداز میں پیش کی تھی وہ میرے دل پہ رقم ہو چکی ہے، اور جب چاہوں تصور میں وہ رپورٹ سن سکتا ہوں۔ میری جانب سے پیشکار کو بہت بہت مبارکباد۔
آپ کی مبارکباد اس نشریے کے ذریعے سہیل حلیم تک پہنچ رہی ہے بلوچ صاحب، آئندہ بھی دعاؤں اور خطوں میں یاد رکھیے گا۔
جھول ضلع سانگڑ سے مہک بلوچ لکھتی ہیں، میں انٹر سائنس کی طالبہ ہوں اور آپ کے تمام پروگرام شوق سے سنتی ہوں۔ آپ نے سائنس میگزین پروگرام کیوں بند کر دیا؟ کیا اسے پھر سے شروع کیا جا سکتا ہے؟
سائنس کا پروگرام تو برسوں پہلے بند ہو گیا تھا جی، اسے دوبارہ شروع کرنا تو ممکن نہیں، لیکن سائنس کی کوئی اہم خبر جب آتی ہے تو ہم سیر بین میں ضرور شامل کر لیتے ہیں۔
خیرپور میر سے چکر علی لکھتے ہیں، دوستوں کے خطوط نشر ہوتے تھے اور سن کر بہت خوشی ہوتی تھی، آج 30 برس میں پہلی بار خود بھی خط لکھ رہا ہوں، جواب نہ ملا تو سخت مایوسی ہوگی۔
آپ نے پہلی بار خط لکھا ہے حضور، ہم آپ کو مایوس کیسے کر سکتے ہیں؟
چاکر علی مزید لکھتے ہیں، صاف آواز سننے کے لیے ریڈیو کو کھول کر پرزوں سے چھیڑ خانی کرتا رہتا ہوں، آواز تو صاف نہ ہوئی لیکن میں آدھا مکینک بن چکا ہوں۔
جناب، اگر پرزوں سے آپ کی چھیڑ خانی اسی طرح جاری رہی تو ایک دن آپ پورے مکینک بن جائیں گے۔ ہم آپ کی ترقی اور کامیابی کے لیے دعاگو ہیں۔
سامعین، آپ بھی ہم سے اپنے خیالات شیئر کرنا چاہیں، ہم سے کچھ پوچھنا چاہیں یا ہمیں کچھ بتانا چاہیں تو خط لکھ کر رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہمارا پتہ ہے پی او باکس 3101 اسلام آباد۔ اس کے ساتھ ہی خطوں کی آج کی محفل خاتمے کو پہنچی۔
آئندہ اتوار اسی وقت آپ کے مزید خطوط لے کر پھر حاضر خدمت ہو جائیں گے۔ دعا جواد اور عارف وقار کو تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔
صوبہ بلوچستان سے لاپتہ طالب علم رہنما شبیر بلوچ کی بازیابی کے لیے ان کی بہن اور بیوی کی علامتی بھوک ہڑتال کے دوران ان کی آنسو پونچھتی ہوئی تصویر سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی ہے۔ اس خبر کی تفصیلات سنتے ہیں کوئٹہ سے محمد کاظم سے۔
اکتوبر سن 2016 سے جبری طور پر لاپتہ کیے جانے والے طالب علم رہنما شبیر بلوچ کی بہن سیما اور بیوی زرینہ بلوچ گزشتہ 10 روز سے علامتی بھوک ہڑتال پر ہیں۔ انہوں نے 3 روز قبل ایک ریلی کی شکل میں گورنر ہاؤس جانے کی کوشش کی، لیکن ان کو جانے نہیں دیا گیا۔ مقامی میڈیا نے ان کی علامتی بھوک ہڑتال اور احتجاج کی کوریج تو نہیں کی، لیکن سوشل میڈیا پر ان کی وہ تصویر وائرل ہو گئی جب وہ پولیس کی جانب سے روکے جانے پر گورنر ہاؤس کے قریب اپنی آنکھوں سے آنسو پونچھ رہی ہیں۔ بھوک ہڑتالی کیمپ میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے میڈیا کی جانب سے کوریج نہ ملنے پر سیما بلوچ نے اپنی شکایت کا اظہار یوں کیا۔
گزشتہ ہفتے پریس کانفرنس کے ذریعے ہم نے کوئٹہ میں علامتی بھوک ہڑتال میں دیکھنے کا فیصلہ اس امید پر کیا کہ صحافی حضرات ہماری آواز کو حکام بالا تک پہنچائیں گے، لیکن آواز پہنچانا دور کی بات، کسی صحافی نے کیمپ میں آنے تک کی زحمت نہیں کی جو صحافتی اصولوں کے خلاف ورزی ہیں۔
بھوک ہڑتالی کیمپ میں پشتون تحفظ موومنٹ کے رہنماؤں اور کارکنوں نے ان سے اظہار یکجہتی کیا۔ اس موقع پر پشتون تحفظ موومنٹ کے رہنما حسین آغا کا کہنا تھا،
پشتون تحفظ موومنٹ مسنگ پرسنز کے لیے آواز اٹھائے گی اور ہم مظاہرے کریں گے۔
حقوق انسانی کی کارکن جلیلہ ادھر ایڈوکیٹ نے وومین ڈیموکریٹک پاکستان کی جانب سے بھی ان کے احتجاج کی حمایت کی۔
جتنے بھی گمشدہ افراد ہیں ان کو فیول فور عدالتوں میں پیش کیا جائے اور ڈیو پروسیس کے ذریعے ان کا ٹرائل کیا جائے، تو ہم ان کے احتجاج کو شروع دن سے انڈورس اور سپورٹ کر رہے ہیں۔
بلوچستان نیشنل پارٹی کے رہنماؤں ڈاکٹر جان زیب جمال دینی اور نواب زدہ لشکری رسانی کے علاوہ نیشنل پارٹی کے رہنما غفار کمبرانی نے بھی بھوک ہڑتالی کیمپ کا دورہ کیا اور انہوں نے بھی دونوں خواتین سے یکجہتی کا اظہار کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
اداکارہ سروت گیلانی کی فلم جوانی پھر نہیں آنی 2 خاصی مقبول ہوئی ہے۔ سروت گیلانی جب لندن آئیں تو انہوں نے ہمارے ساتھی فیفی ہارون سے ملاقات کی، آئیے سنتے ہیں ان کی گفتگو۔
بڑا فیس تو بڑا ٹائٹ ہے، پپی سے ملیے آپ؟ پپی تو دے دیا،
چپ چپ والی نہیں، وو والے پپی کی بات ہو
رہی ہے۔
سروت گیلانی، ویلکم ٹو دی بی بی سی۔
شکریہ فیفی۔
لندن آپ آئیں اور ہم نے سوچا کہ آپ کو ہم بی بی سی کے اسٹوڈیو میں مدعو کریں، کچھ دلچسپ باتیں کرتے ہیں۔ آپ کی فلم دیکھی میں نے، جوانی پھر نہیں آنی، جو پھر آ گئی، ہاں سیکنڈ ہینڈ جوانی، جے پی این اے اور جے پی این اے 2، دونوں مزاحیہ فلمیں، لائٹ رومانس۔ آپ کا جو اس میں کردار ہے وہ آپ ریپیٹ کر رہی ہیں، بہت ہی وائبرنٹ پرسنالٹی ہے۔
گل کی یا میری؟
آپ کی بھی، گل کی ذرا زیادہ اسرٹیو قسم کی ہے آپ سے، انہیں بندوقیں وغیرہ بڑی پسند ہیں۔ شی ریلی کیپس ہر ہسبینڈ آن ہز ٹوز۔ وہ بیچارہ تو
بہت ہی مظلوم،
بہت ہی مظلوم ہے،
پٹے ہوئے۔
ہاں
سب سے برا حال میرا، شادی سے پہلے تو کہتی تھی کہ میں علی ظفر لگتا ہوں۔
علی ظفر سے کیا ہوتا تو ایسا ڈفر نہ ہوتا۔
دیکھیں جب اتنی سکسیس ہو جاتی ہے ایک فارمولا بھی ہو جاتا ہے۔
بالکل۔
اوشنز سیریز جو ہے، جیسے آپ کی فلم ہے، اس میں مرد زیادہ نمایاں ہوتے ہیں، زیادہ سامنے آتے ہیں، مگر اوشنز 8 میں یہ ہوا کہ آل فیمیل کاسٹ ہو گئی۔
بالکل۔
سینڈرا بولک اور کیٹ بلانچٹ اور ریانا، یہ سارے لوگ تھے۔ بہت ہی مقبول فلم ہوئی، تو میرا خیال یہ ہونا چاہیے کہ اگلی قسط جو آتی ہے تو اس میں شاید دی ویمن شوڈ ٹیک اوور۔
یو نو، یہ ہمارا آئیڈیا پارٹ 2 کے لیے بھی تھا، بٹ انہوں نے کہا ہمارے لوگ ابھی ریڈی نہیں ہیں، ویمن سینٹرک سینما دیکھتے جائیں۔ مجبوری یہ ہے کہ مرد لے کے جاتے ہیں سینما اپنی فیملیز کو، وہ تو اپنے آپ کو ہیرو دیکھنا چاہتے ہیں۔
شادی کیسے چل رہی ہے؟
بہت اچھی۔
او اچھا،
اس میں کوئی بات نہیں،
اس میں بھی کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ لوگ کہتے ہیں پہلا سال بڑا مشکل ہوتا ہے، سب سے مشکل ہوتا ہے، یہ تھا آپ کے ساتھ؟
سو میں اور فہد ایک دوسرے کو ہائی اسکول سے جانتے تھے، ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ تو اتنا مشکل نہیں ہوا، آئی گیس فیملیز میں ایڈجسٹ کرنے میں تھوڑا ہوا۔ سب کے الگ ویز آف لیونگ ہوتے ہیں۔
آپ کا سسرال آپ سے ڈفرینٹ ہے؟
آئی کم فرام اے ویری آرٹی بیک گراؤنڈ آلسو,
لائک آپ انڈس ویلی پہ پڑھ چکی ہیں,
ہاں, اور خالائیں اور امیاں کھلے کرتے اور کولا پوری چپل, اور تو وہ اس فیملی میں تھوڑا نہیں ہے. پلیز اپنے آپ ٹینٹ گھر چھوڑ کے آئے, تھوڑے اچھے لائک فٹڈ کپڑے پہنے,
تو گلیمرس قسم کا سسرال,
تھوڑا گلیمرس. اتنی پتلی ہے میری ساس, اتنی بیوٹیفل ہے, وہ پھر بھی کانشیس رہتی ہیں. تو وہ ابو چار نوالیوں نے زیادہ کھا لی, بھائی تم بہت کھانا کھا رہی.
آپ کے شوہر آپ سے یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟
نہیں, کیونکہ میں بہت کھاتی ہوں, میں پھر بھی ایسی رہتی ہوں.
You're so lucky.
And then I make that effort too because you know I know that he's into looks and beauty and he's a cosmetic surgeon, so he's beautifying.
Oh, ye mujhe nahi pata tha.
جی, ہیز اے پلاسٹک ریکنسٹرکٹیو اینڈ کاسمیٹک.
اچھا,
تو میں آپ کو ہمیشہ ایسی پائی جاؤں گی.
آپ کے اوپر کچھ کام کیے؟
ہاں, میری یہ فراؤن لائن بہت زیادہ تھی, بہت زیادہ, اٹ یوز ٹو انوائے می, یہ آئی بروز کے بیچ میں جو ہوتی ہے.
اب تو کچھ نہیں لگ رہا,
تو اس پہ ہم نے ایک دفعہ فلر لگاتے ہیں, اس پہ لگایا پھر تو اب بہت بہتر ہے. بٹ میں سوئیوں سے بہت زیادہ ڈرتی ہوں. آئی نو کہ کس طرح ہی ہیڈ ٹو پن می ڈاؤن اینڈ بی لائک نہیں کر لو, بیکاز فلم کر رہی تھی میں, اور بڑے پردے پہ ذرا ایک ہوتا ہے کہ وہ پیارا لگ رہا ہے.
ایجنگ ایک نیچرل پروسیس ہوتا ہے, ہم سب ظاہر ہے ساری عمر تو 18-19-20 کی تو نہیں لگ سکتے. آپ کس طرح فیس کرتی ہیں ایجنگ کو؟
بہت کوئی میجر اپنی شکل میں پرابلم نہیں ہے تو پھر مت ٹچ کریں,
کیونکہ لوگ عجیب لگنا شروع ہو جاتے ہیں,
پلاسٹک لگنے شروع ہو جاتے ہیں. اینڈ آئی فیل کہ
میڈونا کو لے لیں, کتنی خوبصورت خاتون
تھی,
اور اب انہوں نے اتنا کام کیا ہے, شکل ہی بدل گئی ہے.
بالکل اڈکٹ ہو جاتے ہیں اس چیز کے, تھوڑی یہ لائن بھی ہے تو یہ بھی کر دو, تھوڑی وہ ہے تو. سو فہد, ہی سیز دیٹ مائی جا لائن از ویری اسٹرانگ, آئی ہیو اے ویری اسٹرانگ جا لائن. ہی سیز کہ اس کو میں نا تھوڑا لائک لمبا کر سکتا ہوں یا تھوڑا گرلش بنا سکتا ہوں. تو پھر میں ڈر جاتی ہوں, میں کہتی ہوں نہیں نہیں نہیں, مجھے یہ سب نہیں کرنا.
وہ آپ کو کچھ اور بنانا چاہتے ہیں؟
آئی مین ہی از اے ڈاکٹر, سو ہی لوز ٹو ایکسپیریمنٹ اینڈ ہی وانٹس ٹو, آئی مین اینڈ آئی ایم جسٹ ایز مچ ایز اے گنی پگ فار ہم ایز اینی ادر, یو نو.
میں تو ایسے شوہر کو چھوڑ دوں,
مطلب وہ بادر کرتے نہیں ہیں بہت زیادہ. آئی مین وانس ان ا وائل یو نو ہی سیز کہ اچھا آئی کڈ ڈو دس, اور میں ان سے بات کر رہی ہوتی ہوں, وہ کہتے ہیں اچھا ایک سیکنڈ تم تھوڑا یوں دیکھو, دیکھو تمہاری یہ یوں کر سکتے ہیں, تمہارا تھوڑا یوں کر سکتے ہیں. تو وہ ہر کسی کے ساتھ, وہ ان کی بھی بات کرنا
مت کرنا,
آئی ڈونٹ وانٹ ٹو,
وہ وہی عجیب سی لگو گی.
ہاں, چارم ختم ہو جاتا ہے, ایک نیچرل چارم جو. آئی ٹوٹلی اگری وتھ یو.
آپ انڈس ویلی میں تھیں, اسکول آف آرٹ اینڈ آرکیٹیکچر, تو وہ کچھ کرتی ہیں آپ یا چھوڑ گئے؟
میں ہمیشہ سے پینٹنگ کرتی تھی. اور
کیا بناتی ہیں؟
میں لینڈسکیپ بناتی ہوں, میں ٹریز بناتی ہوں. آئی فیل دیئر از اے لیک آف ٹریز ان پاکستان.
ہاں, تو آپ اس طرح تو نہیں ہوتا نا کہ بس آپ
اگانے
کے بجائے بس آپ پینٹ کر دیں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا.
بٹ مجھے بہت فیسنیٹ کرتے ہیں درخت, بہت زیادہ.
ابھی جو یہ ہوا تھا, پرائم منسٹر نے جو ایک ڈرائیو
تھی کیا تھا,
اچھا کزن نے کیا تھا, آپ بات ٹالے نا, کزن کو چھوڑ دیں. آپ نے کیا کیا؟
میں نے 4 درخت لگائے.
لگائے تھے؟
بالکل. میرا بیٹا جب پیدا ہوا تھا بڑا والا, تو میں نے اپنے گھر کے باہر درخت لگایا تھا. پھر جب میرا دوسرا بیٹا پیدا ہوا تھا تو میں نے گھر کے اندر درخت لگایا تھا. یہ ہماری فیملی میں کچھ ایسے.
اب کیا چھت پہ لگائیں گی؟
نہیں, اب پارکس میں ہم شروع ہو گئے ہیں, بیکاز پارکس میں نہیں ہے درخت.
اچھا, اور فلمیں کرنی ہیں آپ نے؟
مجھے کیک فلم آفر کی تھی آصف نے,
اور آپ نے نہ کر دیا.
میں نے نہ نہیں کیا. سب کے آڈیشن میں.
کون سے رول میں؟
رول آمنا شیخ کا.
اچھا,
مین رول. 4 منتھس ڈاؤن میں پریگننٹ ہو گئی وتھ مائی
سن.
اٹ واز ریئلی ریئلی اوف, میرا دل نکل کے باہر گر گیا,
کیونکہ وہ ایسا رول,
وہ میری ٹائپ کی فلم تھی.
ہاں,
اٹ واز ا ویری آرٹی فلم اینڈ اٹ واز جسٹ سچ ا بیوٹیفل
رول آف ا لائف ٹائم. مطلب آمنا شیخ کو اتنے ایکولیڈز ملے ہیں آپ.
تو پھر میں نے آمنا کو فون کیا, اور میں نے کہا آمنا دس بیٹر گو ٹو دا رائٹ پیپل.
اچھا,
گیو اٹ اے ریڈ.
اچھا, آپ نے کیا؟ آپ نے دل پہ پتھر رکھے, منہ پہ میک اپ مل لیا.
بیکاز آمنا کے ساتھ یہ ہوا تھا, میں رین جبار کی فلم کے لیے, جس میں سنم اور علی کاظمی اور عدیل, اور تو حریم فاروق کا جو رول تھا وہ آمنا نے کرنا تھا. اینڈ آمنا گاٹ پریگننٹ.
ملی بھگت,
آمنا, سنم اینڈ ماہرہ وی فرینڈز.
اتنی ساری لیڈنگ لیڈیز.
بٹ اٹس نائس, وی آر پریٹی مچ آن دا سیم پیج مینٹلی. بہت کریٹو بات چیت ہوتی ہے. عورتوں کے لیے ہم بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں, لائک ہم سارے بیٹھے ہوئے اور ہم یہی بات کر رہے تھے کہ یو نو let's make films on women for the women by the women.
जो ड्रामे हमारे टेलीविजन पे बनते हैं by women, they're for women, but they are not pro women.
Yeah.
जिस तरह हमारे ख्वातीन को दिखाया जाता है वो जो मजलूम औरत का एक ट्रोप है, ठीक है, मतलब मजलूम भी औरतें होती हैं, मगर हर दफ़ा रिपीट होता है वही चीज़, एक के बाद एक के बाद एक वही चीज़ हमें सिखाई जाती है कि औरतों को इस तरह बावर्ची खाने में ही होना चाहिए, ऑफिस में नहीं होना चाहिए, ऑफिस में जो औरत है वो बुरी औरत होती है, ये बहुत होता है. तो जब आप मिल के, आप सनम, माहिरा, ये आप लोग अब जब मिल के बात करती हैं आमना, फिर आप किस तरह जस्टिफाई करती हैं ये रोल्स जो आप एक्सेप्ट करते हैं या प्ले करते हैं? मतलब एक एक कॉन्ट्रडिक्शन नहीं होती?
देखिए, कॉन्ट्रडिक्शन बिल्कुल है. मैं पहले साल में 2 प्रोजेक्ट्स करती थी बिकॉज बहुत अजीब और गरीब किस्म के मॉरली रॉन्ग लड़कियों के किरदार लिखे गए और वो दूसरों ने किए, बट वो आहिस्ते आहिस्ते और कम होता जा रहा है. जो फॉर्मूलाज यूज़ किए हुए हैं और जो चल रहे हैं उसी को चलाना चाह रहे हैं लोग, ना एजुकेट करना चाह रहे हैं, ना कोई नई चीज़ें लाना चाह रहे हैं, एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाह रहे, बिकॉज जो सेफ है वही खेलना चाह रहे हैं. तो हम उस चीज़ से निकलने की बात करते हैं.
आप सनम, माहिरा, आमना, आप लोग उस मुकाम पे पहुंच गई हैं जब आप लोगों से कह सकती हैं कि इस तरह की फिल्म बनानी,
बिल्कुल,
या हम इसे बैक करेंगे, वी वोंट चार्ज एज मच क्योंकि हमने ये फिल्म बनानी है, हमने करनी है या प्रोड्यूस करनी है,
बिल्कुल.
तो फिर एक तरह से आप पे
रिस्पॉन्सिबिलिटी
पड़ती
है. बिल्कुल, और ये है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी. गिने चुने लोग हैं जिनसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो अपने से ज्यादा सोच के सोसाइटी के लिए सोचें या अगली औरत, द वन हु इज स्टैंडिंग नेक्स्ट टू हर, उसके लिए सोचें. तो वो बहुत कम लोग हैं. आई मीन, है बहुत डिफिकल्ट ये तरीका, बिकॉज ना चैनल्स इस चीज़ को सपोर्ट करते हैं, ना इंडिविजुअल प्रोड्यूसर्स सपोर्ट करते हैं. सो ये ऐसी चीज़ है जिस पे हम बात तो करते ही रहते हैं, लेकिन एक प्लेटफॉर्म बनाना बहुत ज़रूरी है. सो महरीन जब्बार जब बाहर से आती हैं, शी हैज़ ग्रेट आइडियाज़ बट देयर इज़ नोबडी विलिंग टू गिव हर दैट लीवे टू वर्क ऑन समथिंग लाइक दैट. हमने ये प्लान किया कि वी हैव रिच फ्रेंड्स, अमीर लोग हैं, वो चाहते इन्वेस्ट करना. 10 लोगों को मैं लाऊं, 10 लोगों को आमना लाए, 10 लोगों को माहिरा लाए, 10 लोगों को मीनी लाए, और हम 4 फिल्मों से स्टार्ट करें.
एक पूरा कलेक्टिव बन रहा है, वुमेन्स कलेक्टिव.
बिल्कुल. द टॉपिक्स कुड बी अबाउट मेन एंड वुमेन, इट डजंट हैव टू बी अ पर्टिकुलर सेक्स. लेकिन हम ये इनिशिएटिव लें कि कैमरा वुमन भी हो, स्पॉट बॉयज पे लड़कियां भी हो, राइटर्स भी हो,
और जिस हद तक आप
जिस हद तक हम इनकरेज कर सकते हैं उसको करें.
अप्रेंटिसशिप्स भी हो सकती हैं.
बिल्कुल. और लकीली हमारे वहाँ अब इतना ट्रस्ट आ गया है लोगों को कि अगर माहिरा, अगर आमना, अगर सरवत, अगर सनम, अगर महरीन जब्बार कुछ खड़े होके कह रही है तो शायद वो
शायद साथ मिलके अगर कह रही है तो उससे भी बड़ा फर्क पड़ता है. वो
अकेले तो हम हर वक्त कहते हैं,
फिर वो मुक्का बनता है.
हाँ, तो अकेले तो बेचारे हम कब से कह रहे हैं, बट द होल आइडिया इज कि हम कलेक्टिवली कुछ करें.
ठीक है सरवत, मैं आ रही हूँ, करा,
प्लीज आ जाएं.
बहुत सारी कहानियां हैं,
प्लीज आ जाएं.
हाँ,
मतलब आई रियली मीन इट.
अब इस कलेक्टिव का नाम भी रखना पड़ेगा.
हाँ
हाँ, क्योंकि जब तक का नाम ना हो ना तो चीज आइडेंटिफाई
नहीं होती.
अब जो भी आएंगे सामने, अब माहिरा का इंटरव्यू होगा या आमना का, मैं यही सवाल पूछूंगी कि उसका क्या हुआ.
हाँ, आप जरूर पूछिएगा. अभी तो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है द चिकन्स. व्हाट्सएप ग्रुप के नाम पे तो हम बिल्कुल नहीं जाएंगे.
हाँ,
पर एट द सेम टाइम यू नो वी रियली ऑल फील दैट अब जरूरत है इस चीज़.
तो इतनी भी जवानी नहीं आनी कि वो चिक्स हैं और चिकन्स हैं, अभी आप हेंस बन गए.
हम हेंस है ना.
हाँ,
बट अब बस अपने मतलब का काम करना है. बहुत हो गया दूसरों के मतलब का काम.
आई एम गोइंग टू होल्ड यू टू
इट. प्लीज डू एंड कम टू अस विद स्टोरीज. वी'd लव टू हियर ऑल ऑफ देम.
बहकारे बहकारे दिल डोलने लगा.
और इसके साथ ही सरबीन भी अपने अख्ताम को पहुंचा. आज प्रोग्राम के एडिटर थे असद अली, प्रोड्यूसर थे फराज हाशमी, लंदन में हमारे स्टूडियो मैनेजर थे जय मगानी, और इस्लामाबाद में आमिर सिद्दीक. मुझे खालिद करामत को सरबीन की तमाम टीम के साथ इजाज़त दीजिए. आखिर में नाजिया गुलजार से खबरों का खुलासा सुनिए.
फ्रांस
समेت دنیا کے کئی ممالک میں پہلی عالمی جنگ کے اختتام کے 100 سال مکمل ہونے پر تقریبات جاری. پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے ضلع پنجگور میں ایران سے متصل سرحدی علاقے میں ایرانی سیکیورٹی فورسز کی مبینہ فائرنگ سے کم از کم 2 پاکستانی شہری ہلاک اور 2 زخمی. روسی صدر نے یورپی فوج بنانے کے حوالے سے فرانس کے صدر کے بیان کی حمایت کر دی ہے. مشرقی کانگو میں ایبولا وائرس پھیلنے کی وجہ سے بڑی تعداد میں لوگوں کی اموات ہوئی ہیں. شامی قصبے ہاجن میں امریکی قیادت میں قائم اتحاد کے فضائی حملوں میں 26 عام شہری ہلاک ہو گئے ہیں. امریکہ کی مغربی ریاست کیلیفورنیا کے جنگلوں میں لگی تباہ کن آگ میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد 25 ہو گئی ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.